اور تسلیم کرتا ہے کہ جو میرے مالک کا حکم ہے میں وہی کروں گا.
صحیح ڈاکٹر صاحب, اس میں ظاہر ہے واقعہ بارے ہمارے بہت سارے لسنرز معلوم بھی ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ بنیاد پڑی ہے سننا کی. اس ریفرنس میں میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے لوگ یہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں, سوچ اگرچہ پازیٹیو ہو سکتی ہے, پازیٹیو ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا لازم ہے کہ جانور ذبح کیے جائیں, کیونکہ جس طرح غربت ہے آج کل کی دنیا, جن مسائل میں جکڑی ہوئی ہے, اگر جانور کے قیمت کے برابر صدقہ کیا جائے, غربا میں وہ تقسیم کر دیا جائے, تو کیا یہ ایسا نہ ہوگا؟
ہاں, یہ سننے میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ یہ سارا کا سارا دین جو ہے یہ ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟
صحیح.
یہ دین اللہ کا عطا کرتا ہے, اور اس دین کے کس کے ذریعے سے عطا کیا ہے؟ وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے.
صحیح.
اللہ کی منشا کو سوائے پیغمبر کے اس سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟
صحیح.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال قیام فرمایا مدینہ منورہ میں, اور 10 سال آپ نے قربانی کی.
صحیح.
اور لوگوں کو اس کا حکم دیا, اور اس کے علاوہ آپ نے جو صدقات و خیرات کی جو بے پناہ آپ نے اس کے لیے ترغیب دی, اور خود بھی آپ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو کچھ آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے.
صحیح.
اور ایک رات کے لیے بھی اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے, جو آج کا شام کا شام سب تقسیم ہو جائے اگلے دن کے, پھر اللہ مالک ہے.
صحیح.
تو صدقات و خیرات کرنے چاہیے, لیکن ہمارے یہ جو دوست اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر یہ جو یہ والے پیسے بچا کے ہم وہ کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو تو ہم کریں, اس کے علاوہ جو باقی زندگی اللہ کی اور نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں. اگر ہم اسی طرح کہنا چاہیں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھی گاڑیاں سب لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, یہ ساری اپنی اچھی گاڑیاں بیچ دیں.
صحیح.
انہوں نے اچھے گھر بنائے ہوئے ہیں, سارے اپنے اچھے گھر بیچ کے, یہ بھی ایک کمرے کے فلیٹ میں چلے جائیں سارے کے سارے.
صحیح.
جو پیسے بچ رہے ہیں, جو پوری انسانیت سب جن کو دونوں روٹی مل رہی ہیں, یہ ان کو کھلانے کے لیے صرف کر دیں. ایسا نہیں کرے گا. جو اسلام کی جو تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آئمہ دین سے ہم تک پہنچی ہے, اسی وہی دین ہے, اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. جیسے میں نے اقبال کا مصرع پہلے پڑھا تھا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, سرکار کے سامنے اپنی عقل کی دائیں میں سے نہیں چلتی. جو آپ نے فرما دیا, جب پیغام مل گیا کہ یہ اللہ کا اس کا حکم ہے, تو بس یہی پیغام تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تمہارا کیا مرضی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا ابتی فلما تؤمر, والد کریم آپ وہی کیجیے جس کا حکم دیا گیا ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ اس بات کا میسج یہ ہے کہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے, جب یہ پتہ چل گیا کہ حکم اللہ کا ہے, اس کے رسول کا ہے, پھر کرنا ہی کرنا ہے اس کو.
صحیح, بالکل, بہت انڈرسٹینڈیبل ہے, اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ بھی گیا ہوگا. اب یہ بتائیے گا, عید الاضحیٰ اس موقع پہ بہت اہم ایک خطبہ دیا امام کعبہ نے, اور ان کا جو فوکس تھا اس وقت مسلم دنیا کو, خاص طور پہ جن مسائل کا سامنا ہے, دہشت گردی ہے, ایکسٹریمزم ہے, انتہا پسندی ہے, تو اگر میں ایک جملہ کوٹ کروں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اسلامی ریاستیں ہیں اگر ان پہ جو حملے کر رہی ہیں وہ خارج از اسلام ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فتویٰ کتنا کافی ہوگا اس ایکسٹریمزم کو کرب کرنے میں, اس کی حوصلہ شکنی میں؟
یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مفتی اعظم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے, اور مسلمان قرآنوں کو بھی یہ یاد دلایا گیا ہے. ان میں یہ انہوں نے اس طرف متوجہ کیا کہ حکمرانوں کی ذمہ داری اپنے عوام کی فلاح, ان کی بہبود, ان کے مسائل, اور ان کو اگر یہ جو ضرورتیں ہیں بنیادی لوگوں کی اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دیں, اس طرح کے ایلیمنٹس کو بننے کا موقع نہیں ملے گا. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی, یہ بڑے کھلے لفظوں میں کہی ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح مسلمانوں کو مسجدوں کو اڑا رہے ہیں اور بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, اور یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور کا واسطہ ان کا اسلام سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے جو اہل علم ہے اور جو ہمارے علماء اکرام تو صحیح معنوں میں اسلام کی صحیح تعبیر کرنے والے ہیں, علماء حق ہیں, وہ یہ کہتے آ رہے ہیں, ان کو اور بھی بلند عمل سے یہ بات کہنی چاہیے کہ جو مروجہ سب لوگوں نے جس فساد کو جہاد کا نام دے دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسلام تو امن کا پرچارک ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ پوری انسانیت کو امن دینے سے پہلے ہمیں اپنے صفوں میں تلاش کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو یکجا کرنا چاہیے, اور پوری ملت کو یکسو ہو کر کے جو بھی کوئی اختلافات ہوں وہ اختلافات ہیں, کھیل کی بنیاد پر گردنے والے کے حق میں دینا اور لوگوں کو وہ صحیح نہیں ہے, اور اس طرح کی فکر کی حوصلہ شکری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کے
جی. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر معین. ڈاکٹر ظفر نوری صاحب, ممتاز مذہبی اسکالر, آپ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اب اس کا جو دوسرا زاویہ انتہائی افسوسناک, وہ اسٹیمپیڈ, وہ بھگدڑ جس کے سبب کم از کم 717 افراد وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اس سانحے پہ ہم بات کریں گے, اس کے انتظامی پہلوؤں پہ, اور اس کے بعد وہاں پہ سعودی حکومت کی طرف سے خاص طور پہ جو رد عمل آ رہا ہے, جو ریئیکشن آ رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. طارق چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, کالمسٹ ہیں, اور اس وقت مکہ میں موجود ہیں, فریضہ حج ادا کر چکے ہیں. اور محمود باجوا صاحب یہ آئی وٹنس ہیں اس اسٹیمپیڈ کی, جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ اوپر والی منزل پہ موجود تھے, اور انہوں نے آنکھوں سے اپنا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ہمیں بیان کریں گے. طارق چودھری صاحب, محمود باجوا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. چودھری صاحب آپ کو بھی اور محمود باجوا آپ کو بھی پہلے تو حج مبارک ہو, آپ نے بہت عام مذہبی فریضہ جو ہے وہ ادا کیا ہے. طارق چودھری صاحب, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا یہ حجاج کرام کے ساتھ, اور یہ پہلا نہیں ہے انفارچونیٹلی, ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ 1990 میں بہت بڑا واقعہ ہوا, 1400 افراد اس میں لقمہ اجل بنے, 1994 میں, 2004 میں, 2006 میں, کیا مسائل ہیں؟ اب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سہولیات بھی اگرچہ وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں, کمیونیکیشن ایشو ہے یا واقعتاً کوئی انتظامی نقائص ابھی باقی ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟
اب دیکھیے, میں عرض کروں کہ آج بھی تو اپنے شروع میں کہا میں مینا میں موجود ہوں اس وقت بھی, اور ابھی بھی ہم نے آج سیکنڈ ڈے تھا جمعرات کا, اس کو ہم نے پرفارم کیا ہے. جہاں تک آپ نے کہا انتظامات کا, تو میں جب یہ واقعہ ہوا پہلے ہم نے کی تھی, میں آپ کو اپنے جنرل آبزرویشن عرض کر سکتا ہوں. جو انفارمیشن جو آپ کو بتایا ہے سعودی عرب میں بہت دیر سے اور بہت فلٹر ہو کے آتی ہے, اور براہ راست جو ہے حاجی کم از کم ان کا رابطہ, ان کا کوئی ایسے ذرائع نہیں ہوتے انفارمیشن کے. لیکن جہاں تک الزامات کا تعلق ہے, تو میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ حج کا شہادت حاصل کی ہے, تو جنرلی میرا امپریشن یہ ہے کہ جو ہر ممکن انتظام ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے, حجاج کے لیے, وہ کرتی ہے. اور مینا میں بھی بہت اچھے الزامات تھے, اور اب بھی میں کہوں گا کہ اچھے الزامات ہیں اس حادثے کی. میری جنرل رائے یہ ہے کہ حادثات عام طور پر 2-3 وجوہات سے ہوتے ہیں. ایک تو جب حجاج کرام جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے, یا پھر یہ جو کہ ان کے لیے جو ٹائم فکس کیا ہوتا ہے, جب خاص طور پر وہ مزدلفہ سے آتے ہیں ساری رات گزار کے, ایک تو فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تھکن ہوتی ہے ان کے اندر, اور سب کو جلدی ہوتی ہے.
جی جی, لائن ڈراپ ہوگی طارق چودھری صاحب کی, ہم دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. محمود باجوا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں اپنے ان مشاہدات کو, جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کہاں پہ تھے اور کیا ریزنز بنی, اگرچہ جیسے طارق کہہ رہے تھے کہ براہ راست معلومات تو نہیں ہوں گی, لیکن جو لوگ بتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا بنی تھی؟
اصل میں ہم لوگ جب مزدلفہ سے آئے نا, تو نو ڈاؤٹ جیسے بھی طارق صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کافی ٹائرڈ تھے, کافی تھکے ہوئے تھے, 2 دن کی تھکن تھی. تیسری بات, ویدر اتنا ہاٹ تھا, اتنا گرم تھا کہ لوگ نا اس سے کافی زیادہ ہائپر ہوئے ہوئے تھے.
صحیح.
تیسری بات, ایک اور جو شاید وہ طارق صاحب سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, کہ کچھ مینجمنٹ میں لائک سے کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے تھوڑی سی نا.
صحیح. کس طرح؟
کیونکہ وہ کچھ دروازے کبھی کوئی دروازہ بند کر دیتے ہیں, کبھی کوئی, اگر جیسے برمی کا واقعہ ہوا ہے
جی,
یہ ٹوٹل کچھ تو انہوں نے گرمی میں سارے حجاج کرام کو کھڑا کر دیا.
صحیح.
اور کچھ 2 دن سے پہلے وہ تھکے ہوئے تھے, اور دوسری بات گرمی میں مین کھڑے کر دیا, تو وہ تھوڑے سے زیادہ نائجیرین جو ہے نا نیگروس, وہ تھوڑے سے نا رول تو فالو نہیں کرتے, انہوں نے تھوڑی سی بغدر فورس سے آگے جانے کی کوشش کی ہے.
صحیح.
تو اصل کلیش وہیں پہ وین کا, حالانکہ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہم نہ رمی کریں,
کیونکہ
وہاں پہ اے سی ہے, چیلر ہے, ویدر سے تھوڑا بچ جاتے ہیں, چھاؤں ہے تھوڑی سی, اور جبکہ اوپر کے تینوں فلور تھے نا وہ کمپیریٹیولی وہاں پہ رش بہت کم تھا.
صحیح.
میں اس وقت 4th فلور پہ تھا, وہاں پہ بس ہمیں یہ فیس کرنا پڑا تھا کہ ڈائریکٹ دھوپ تھی کافی, اور کوئی اے سی کا نظام نہیں تھا, فین لگے ہوئے تھے, وہ بھی تھوڑے تھوڑے لگے ہوئے تھے, تو وہ پرابلم ہم نے وہ فیس کی ہے, لیکن وہ نیچے سفوکیشنلی فیس نے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا.
یعنی آپ اوپر والے لیول پہ تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید موسم وہاں پہ تیز ہوگا, حدت ہوگی, لیکن آسانی سے آپ نے وہ مناسک جو ہیں وہ ادا کیے. طارق چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا. جی چودھری صاحب, آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. آپ انتظامات کے حوالے سے بات کریں. جی طارق چودھری صاحب. ہاں جی, آپ, میں نے کہا آپ اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں. آپ بتا رہے تھے انتظامات اور اپنا مشاہدہ پچھلے حجوں کا.
جی جنرل, آپ کو پرسپشن دے رہا ہوں کہ جب حجاج کرام ساری رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے تلے لے کے گزار کے آتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں ان کو پہلے جانا چاہیے اپنے ٹینٹوں میں, اور اپنے ٹینٹوں میں جا کے جو ان کے گروپ لیڈرز ہیں یا ان کی باری ہے مقرر کی, اس کے مطابق اگر وہ جا جائیں تو پھر شاید حادثوں کا امکان کم ہو جائے. حادثوں تو ویسے دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2006 میں بھی جب حادثہ ہوا تھا, وہ بھی جمرات میں ہوا تھا. تو آج کا یہ جو کل کا حادثہ ہے, یہ بھی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جب دو مختلف جو گلیاں ہیں ان کے درمیان رہنے والے حجاج کرام جو ہیں وہ نکلے ہیں اور ایک سنگم پہ آ کے ٹکرائے اور وہاں ان کی آپس میں دھکم پھیل ہوئی. حجاج کرام کی بعض حجاج جذباتی ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ دو تین دن سے انہوں نے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ضمنی کر کے مکہ مکرمہ جائیں, قربانی دیں, طواف زیارت کریں, اور طواف زیارت کرنے کے بعد بال اٹھوا کے اپنے جو احرام کی پابندیوں سے کیونکہ آزاد ہوتے ہیں. تو میرے خیال یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں بعض اوقات کچھ حجاج کرام جو ہے وہ شاید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے یا بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی کلیش ہو جاتا ہے. جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے, باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, میں بھی اس بات کی تصدیق کروں گا کہ رمی کا عمل نہایت آسان ہے. اب دیکھیں, دو دو تین تین سو فٹ کے بڑے پیسجز ہیں اور وہ چار منزلیں ہیں. اگر وہ حجاج کرام اس فلو کے مطابق جن پیسجز سے ان کو آنا ہے اور پھر جن پیسجز سے ان کو ڈس امبارک ہونا ہے, اگر وہ اس کے مطابق چلتے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کا کوئی حادثہ ہو سکتا. ہوتا صرف یہ ہے کہ جب حجاج اپنا فلو چھوڑ کر آپ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو آؤ کے مال و سمت میں, اس وقت آپ خود اندازہ لگائیے کہ 20 لاکھ حجاج اگر مختلف پیسجز سے اپنے فلو کے مطابق روانہ ہوں اور ان میں سے کوئی 10 بھی ہیں واپس چلنے کی کوشش کریں اور کوئی ایک حاجی جو ہے کمزور یا بوڑھا یا ناتواں یا کوئی عورت گر جائے, اس کے بعد اس ہجوم کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک انفارچونیٹ حادثہ ہے. اس کا انتظامی پہلو بھی شاید یقین ہوگا. وہ آج بھی ہماری, میں آپ کو خبر بتاتا چلوں گا, تھوڑی دیر پہلے تمام جو ڈیلیگیشن یہاں پر آئے ہوئے تھے انٹرنیشنل, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے خادم الرحمان شریفین سے. وہاں بھی انہوں نے اس بات کو انشور کیا. انہوں نے کہا جی کہ حادثے کے باوجود جو حجاج کرام کو کمفرٹ پہنچانے کی کوشش ہے, جو ان کو سہولت دینے کی کوشش ہے, وہ سعودی گورنمنٹ جاری رہے گی. لیکن انہوں نے بار بار کہا کہ ساتھ کے تمام محرکات جو ہیں وہ ان کا جائزہ لیا جائے گا, ان کو پبلک کیا جائے گا. میرا خیال ہے یہ بہت انفارچونیٹ حادثہ ہے.
ٹھیک چودھری صاحب, دو تین جو آبزرویشن لوگوں کی سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, آپ نے بھی یقیناً ان کو دیکھی. ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حجاج کا جو تعداد ہے سالانہ وہ کم تھوڑی بہت کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ کمیونیکیشن ایک ایشو ہے, مختلف دنیا کے مختلف کارنر سے لوگ آتے ہیں اور زبان کا مسئلہ رہتا ہے, تو اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. انٹرنیشنل یعنی وہاں پہ جو گارڈز ہیں یا جو پولیس ہے وہ ڈپلائی ہونی چاہیے جو انگریزی میں بات کر سکتی ہے یا دیگر لینگویجز میں یا مقامی لینگویجز میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. کیا ایک حل اس کا ہو سکتا ہے یہ؟ اور پھر چونکہ آپ اگرچہ مناسک بھی مصروف ہیں لیکن آپ چونکہ صحافی بھی ہیں تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے, ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 300 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اس میں لاپتہ ہیں, اس بارے میں پاکستان کا سفارت خانہ کتنا آن بورڈ ہے اور کیا انفارمیشن دی جا رہی ہیں وہاں پہ حجاج کرام کو یا متاثرہ افراد کو؟
ایک تو جو آپ نے یہ بات کی, میں بالکل یہ کہنے والا تھا کہ دو ایشوز ہیں. ایک تو آپ کو بتایا کہ عالم اسلام سے جو 4 یا 5 بڑے ایتھنک جو ہے لنگوسٹک گروپ جو ہیں وہ حج کرنے آتے ہیں. ایک تو عرب ممالک ہیں, وہ ظاہر ہے ان سب کی عربی تھوڑی بہت مختلف ضرور ہے لیکن وہ عربی
سمجھ سکتے ہیں. جی ہاں,
اس کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں جو فرینچ کالونیز رہے ہیں, افریقن کنٹریز ہیں, تو وہاں لوگ یا اپنے لوکل لینگویج بولتے ہیں یا وہ فرینچ بولتے ہیں. اس طرح برصغیر کے مسلمان ہیں وہ اردو ہندی بولتے ہیں جو کہ مکس ہے, بنگلہ دیشی ہے, اور ساتھ پھر آتے ہیں کچھ ممالک جو یہ جو انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ سے. اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ نے بالکل ٹھیک نقطہ اڑایا کہ انتظامات بہت اچھے ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں, سڑکیں بھی ہیں, بسیں بھی ہیں, ایمبولینسیں بھی ہیں, لیکن کمیونیکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں پاکستان کی مثال دوں کہ ہمارے یہاں سے وہ حاجی آتا ہے جو یا تو نیم خواندہ ہوتا ہے یا خواندہ یا بالکل ناخواندہ ہوتا ہے اور بہت بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے. یہاں جو نوجوان والنٹیئر ہوتے ہیں یا جو پولیس کے اہلکار ہیں یا جو فوجی ہیں, ان کو عربی کے ذات دنیا کی کوئی زبان نہیں آتی.
صحیح.
وہ بیچارے موجود ہوتے ہیں, وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. تو تجویز یہ ہے, آپ بھی اٹھائیں, ہم بھی سب بار بار اٹھائیں کہ والنٹیئر بھرتی کیے جائیں, سیزن اسٹاف بھرتی کیا جائے جو کہ اردو, بنگلہ دیشی, فرینچ, انگلش, ٹرکش, پرشین بولتا ہو, تاکہ حاجی جو ہے اس کے علاوہ اصل گم ہو جاتے ہیں, حاجی کیمپ ہو جاتے ہیں, ان سے ان کا زندگی میں پہلی دفعہ اور شاید آخری دفعہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کا تجربہ
exactly.
ہوتا ہے. وہ کوئی ٹورسٹ نہیں ہوتے.
بالکل.
ان کی رہنمائی کے لیے اس طرح کا نظام ایسا ہونا
بالکل. انفارمیشن سینٹر بھی مختلف زبانوں کے اندر سروسز دے پا رہے ہو. اب چودھری صاحب, دوسری بات, جو بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں,
دیکھیے ہماری ابھی میرا براہ راست سفارت خانہ سے رابطہ نہیں ہے کیونکہ بہت مشکل ہے یہاں سے کمیونیکیشن کرنا.
جی.
لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی سعودی حکام جو ہے جب تک وہ خود کنفرم نہیں کرتے اس وقت تک پاکستانی حکام بھی اس طرح کی اطلاعات دینے سے قاصر رہتے ہیں.
جی.
ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہاں ایک جرنلسٹ ہے, لوکل پاکستانی ہے, وہ بتا رہے تھے کہ ان کی پاکستانی سفارت خانے سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک صرف 7 افراد, میں اگین کہوں گا کہ یہ اطلاع کسی اور ذریعے سے آئی ہے,
ہم کوشش کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاکستان کے امبیسڈر منظور الحق صاحب, وہ شاید 5 منٹ بعد کے ہمارے ساتھ ہوں اس ہمارے پروگرام میں.
7 افراد ایسے ہیں غالباً پاکستانی جن کے مرنے کی تصدیق ہوئی ہے.
صحیح.
ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں, جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ زخمی ہے یا کہیں بھیڑ میں گم ہو گئے ہیں یا اپنا کیمپ کھو بیٹھے ہیں, کیمپ سے رابطے میں نہیں ہے. ابھی پاکستانی جو حجاج ہے ان کی ہلاکتوں کی اتنی تصدیق نہیں ہوئی کہ ان کی تعداد کیا ہے.
صحیح. چودھری صاحب, صرف 2 منٹ آپ سے میں اور لوں گا. ہم نے جو خطبہ حج تھا اس کے میسج اور اس کے جو پولیٹیکل اینگلس ہیں اس وقت جن کا سامنا دنیا کو بھی ہے, اس پہ میں آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا. لیکن محمود باجوہ, آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ بتائیے گا, کیا یہ تجویز آپ کے خیال میں بہتر ہے کہ مختلف زبانوں کے اندر وہاں پہ انفارمیشن سینٹرز ہونے چاہیے اور اسی طرح وہاں پہ جو سیکیورٹی ڈپلائے ہو وہ بھی مختلف زبانیں سمجھنے والے لوگ ہوں؟
بالکل, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی, خوشائن بات ہوگی اگر عربی جو ہے اس کو فالو کریں گے, کچھ نہ کچھ لینگویجز جو ہے نا بیسک سے لینگویجز جو ہے جو انڈرسٹینڈ کر سکیں کم از کم, وہ تو ہونا چاہیے. یا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جیسے یا تو ہم جو پاکستان میں کچھ ایسی لیسن دینا چاہیے کہ تھوڑی بہت ہی ہاؤ نو ہونی چاہیے عربی کے متعلق, کم از کم ان سے اپنا رستہ یا اپنے کیمپ کے متعلق پوچھ سکیں.
جی,
دو اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں.
ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ میرا خیال ایک اور بھی گلا کیا جا رہا ہے بڑا, وہ وائڈر اور براڈر رینج میں, کہ تھوڑی ڈسپلن کی کمی اوور آل جو ہے, خاص طور پہ جن ممالک سے لوگ آتے ہیں اکثریت, وہاں پہ ڈسپلن کی کمی جو چونکہ رہتی ہے عام زندگی میں بھی, تو وہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے اس طرح کے موقعوں پہ. طارق چودھری صاحب, آخر میں خطبہ حج اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جی, خطبہ حج اس پہ بات کرنا چاہیں گے. تمام جو مسلم ریاستیں ہیں اس پہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں, خواہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہے, وہ ہیں وہ خارج از اسلام ہیں, اس خطبے کی اگر ہم ٹیررزم کے پرسپیکٹو میں دیکھیں بڑی اہمیت بھی ہے, لیکن اس پہ ایک کرٹیسزم بھی آ رہا ہے. کرٹیسزم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر پولیٹیکل ایشوز آگے ہیں اور یہ ان کے مینڈیٹ میں چیزیں نہیں آتی ہیں, ہوتیز کا خاص طور پہ جس میں تذکرہ ہوا, اور وہاں پہ ان تمام ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے کنسرن ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل کنسرن ہو سکتے ہیں ایون سعودی عربیہ سے, اور یہ خطبہ انفورس کرتا ہے سعودی عربیہ کی فارن پالیسی کو, تو اس لیے تھوڑا اس پہ اعتراض بھی ہے. آپ کیسے اس کو انالائز کریں گے؟
دیکھیں, یہ بھی ایک, میں آپ کے سامنے اعتراف کروں کہ یہ بھی ایک اور اہم ایشو ہے کہ خطبہ حج جو ہے وہ ظاہر عربی میں ہوتا ہے.
جی,
ہم نے کل بھی یہاں ڈسکس کر رہے تھے کہ پورے عالم اسلام سے لوگ, اپنے طور پر میڈیا کے لوگ بھی ہیں,
جی,
پورا عالم اسلام اس کو سن رہا ہوتا ہے, لیکن کہیں بھی سعودی حکومت جو ہے انتظام نہیں کرتی کہ اس کا ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ٹی وی چینل, ان کے اپنے ٹی وی چینل دو دنیا کے 4-5 بڑی زبانوں میں ترجمہ کریں. ہم سب لوگ بتوں کی طرح بیٹھ کے اس کو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کیا کہا جا رہا ہے. آج صبح جب میں نے ایک انگریزی اخبار, یہاں انگریزی اخبار اتنی مشکل سے ملتا ہے جس طرح فرانس کا امریکہ کا ویزا ملتا ہے, تو میں صبح آج اخبار میں میں نے کچھ اس کے اہم پوائنٹ پڑھے. جس پوائنٹ کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ یہاں فلٹر ہوا, یہاں پر نہیں, وہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہاں پر زیادہ تر جو چیزیں چھپی ہیں وہ دہشت گردی کے بارے میں, جو الزامات ہیں اسلام کے بارے میں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اسلام کی ان کی وجہ سے شدت پسندی پھیل رہی ہے. تو مجھے ان چیزوں کا تذکرہ تو ہے, لیکن جو اصل پوائنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر کسی ایک خاص کمیونٹی کو یا کسی ایک خاص مسلمانوں کے اتنے گروپ کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا, لیکن یہ جو نقطہ ہے یہ کم از کم یہاں موجود ہونے کے باوجود میرے علم سے نہیں ہے کہ وہی زبان کا معاملہ ہے, کمیونیکیشن کا معاملہ ہے. اگر ایک مسلمان جو ہے وہ اس خطبے کو سن کے سمجھ نہیں پا رہا, تو میرا خیال ہے کہ وہ خطبہ ثواب کے لیے تو درست ہے لیکن اس سے میں کوئی لیسن حاصل نہیں کر سکتا.
ایگزیکٹلی, بہت شکریہ طارق چودھری صاحب, آپ نے ہمیں منا سے جوائن کیا. محمود باجوہ صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ منا سے ہمارے ساتھ رہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ارشاد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور آبزرور بھی ہیں کشمیر ورکنگ گروپ کے ساتھ. یہ غیر سیاسی گروپ ہے جو پاکستان اور بھارت دونوں طرف کے کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پہ نظر بھی رکھتا ہے اور ان کو کنیکٹ کرنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس دیتا ہے. ارشاد محمود صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں جس میں ہم خاص طور پہ کشمیر کے اندر آج جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے اس میں ہم بات کرنا چاہیں گے, لیکن آپ سن رہے ہوں گے ہم خطبہ حج پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. تمام جو خارجی کہا گیا ان لوگوں کو جو مسلم ریاستوں پہ, مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے ہیں, خواہ وہ داعش ہو یا اس ان کے مطابق ایمن ہوتی بھی اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ خطبہ دہشت گردی یا ایکسٹریمزم اس کے خاتمے میں اور کم از کم جو مسلم کلیرکس ہیں, مسلمان علماء ہیں, ان کے اندر ایک کلیئرٹی پیدا کرتا ہے, کرے گا؟
دیکھیں, ایک تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ سعودی عرب جو ہے اس کے اوپر یہ بات بڑے شدت سے الزام لگایا جاتا تھا, تو دنیا بھر میں جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کی سپورٹ کرتا ہے اور خاص طور پہ سعودی عرب کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی شدت سے اور بڑی سرگرم طریقے سے اس طرح کے گروپس کی مدد کرتا رہا. اس میں حکومت کا شاید عمل دخل نہیں ہے, لیکن بہت سارے جو سعودی عرب کے اندر گروپس تھے, تو امام کعبہ کی طرف سے اور خاص طور پہ حج کے موقع پہ اس بات کا اظہار کرنا اور ان کو خارجی قرار دینا, تو یہ محض داعش کے لیے یا چند گروپس کے لیے ہوتی اس کے لیے ہی نہیں ہے. پھر اس کو اگر آپ پھیلا کے دیکھیں تو اس میں القاعدہ بھی آ جائے گا, اس میں ٹی ٹی پی بھی آ جائے گی, اس میں دوسرے وہ گروپس بھی آ جائیں گے کہ جو بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ اپنے رنگتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو میرا خیال ہے پاکستانی نقطہ نظر سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی پیش رفت.
Exactly. شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں کچھ وقت کے لیے جوائن کیا ہے امبیسڈر منظور الحق صاحب نے, پاکستان کے سفیر ہیں سعودی عربیہ کے اندر. امبیسڈر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا ہے. جی امبیسڈر صاحب, ابھی ہمیں میڈیا سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 7 پاکستانی وہ ہلاک ہوئے ہیں, ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور 300 سے زیادہ لاپتہ ہیں. ہمارے سفارت خانے کو اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں اور کیا آپ رابطے میں ہیں؟
ہمارے پاس ابھی جو لیٹسٹ ہے, جو رپورٹڈ ہے, جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے 8, اور یہ ہے کہ اس کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس آئیڈینٹیفیکیشن اور کنفرمیشن جب تک نہیں ہوگا تو ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ 8 پاکستانیز آر فیئرڈ ڈیڈ.
ٹھیک
ہے, ہمارے پاس ابھی جو یہ خبر ہے اور یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس یہاں بھی جاری ہے.
Exactly. اور لاپتہ افراد کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟
اچھا, جو لاپتہ والی سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کو ضروری نہیں ہے, اٹ کڈ ناٹ نیسیسریلی بی لنکڈ ٹو دی انسیڈنٹ آف یسٹرڈے. یہ جو حج کے دوران جو موومنٹ ہوتی ہے حاجیوں کی,
صحیح,
وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, منا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے منا, مختلف وقتوں میں یہ چلتے ہیں, اور اس میں کبھی کبھی وہ جمعرات پہ جہاں پہ وہ پتھر مارتے ہیں وہاں پہ اس میں رش میں کچھ لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ جاتے ہیں. پھر وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ڈیٹیل دے دیتے ہیں, اس آدمی کی بھی ڈیٹیل دے دیتے ہیں, ہم پھر ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج جو ہمارے مسنگ پاکستانی جو ہمیں ملے ہیں وہ 86 ہیں. تو یہ واقعات اس طرح ہوتے رہتے ہیں. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسنگ پاکستانیوں کا ان حادثے سے ضروری طور پر کوئی تعلق ہے.
پاکستانی سفارت خانے کے باقاعدہ اس میں کوئی انفارمیشن ڈیسک یہاں پہ موجود ہیں یا کوئی ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز ہیں حجاج کرام کے پاس؟
بالکل بالکل ہے, اور وہ ایمرجنسی کے ہمارے پاس جو نمبر ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اچھا, ایک نمبر جو ہے وہ 800 1166 6622, یہ ہے 800 1166 6622.
ٹھیک ہے,
ایک اور نمبر جو ہم نے یہاں پہ جو یہاں کیمپ ہے منا کیمپ میں جو اس کو میں دیتا ہوں,
جی جی,
اس کا نمبر ہے 00966 12 577 537.
صحیح, بالکل میں نے نوٹ کر لیا اور میں اس کو ریپیٹ بھی کروں گا. آپ کا بہت شکریہ منظور الحق صاحب, امبیسڈر پاکستان کے, آپ نے ہمیں جوائن کیا سعودی عربیہ سے, آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ارشاد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کچھ سیکنڈ کے بعد ہم چند سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہمارا جو پروگرام ہے وہ ریڈیو ابھی تک صرف ریڈیو پہ جا رہا ہے اور پھر وہ ریڈیو اینڈ ٹی وی پہ شفٹ ہوگا, جس میں ہمارے سیٹلائٹ کے ویور بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو آپ ہمیں اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ ہمیں جوائن کریں گے, اس پہ بھی بات کریں گے, اور ہم بالکل یہ نمبرز بھی ریپیٹ کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہمیں اس وقت امبیسڈر منظور الحق صاحب نے دیے ہیں. ایک بریک سامعین, آتے ہیں بریک کے بعد.
تھینک یو
سر. پروگرام ہے جہارنگ اور میں ہوں اسد حسن, اور یہ پروگرام پچھلے نصف گھنٹے سے جاری ہے. ہمارے ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس پروگرام میں ہم نے خاص طور پہ حج, حج کے پیغام, قربانی کے اصل مقصد, اس پہ بات کی ہے. ساتھ ساتھ یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ میرا کے اندر پیش آیا, جس میں 717 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں اس میں زخمی ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں. پاکستان کے میڈیا کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 300 سے زیادہ افراد جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اب سے کچھ لمحے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے امبیسڈر منظور الحق صاحب, پاکستان کے سفیر سعودی عربیہ میں, اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اب تک وہ صرف 8 افراد کی پاکستان, 8 پاکستانی شہریوں کے مارے جانے کی تصدیق کر سکتے ہیں, اور جب تک دستاویزی تصدیق نہیں ہوتی مزید کیجویلٹیز کی وہ اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے. لاپتہ افراد کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کا تعلق منا کے واقعے سے ہو, یہ ایک اچھی خبر ہے ہمارے پاکستان کے ان خاندانوں کے لیے جن سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت فریضہ حج ادا کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ایمرجنسی ڈیسک جو ہیں وہ پاکستان کے سفارت خانے نے قائم کر دی ہیں منا کے اندر, خاص طور پہ جو ڈیسک ہے میں اس کا نمبر شیئر کرنا چاہوں گا جو امبیسڈر منظور الحق نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, وہ ہے 0966, یہ کنٹری کوڈ ہے, اس کے بعد ہے 12527757. میں ریپیٹ کرتا ہوں, 1252777537, یہ ایمرجنسی ڈیسک نمبر ہے. اور ایک اور ایمرجنسی نمبر جو پاکستان کے سفارت خانے نے دیا ہے وہ ہے 800-1106-6622, 800-1106-6622, یہ نمبر ہے, یہ دونوں ایمرجنسیز نمبر ہیں جن پہ آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کے لوگ لاپتہ ہیں تو اس کے بارے میں آپ ان کو بھی کچھ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ, اس میں ہمارا عید کا جو میسج ہے, خطبہ حج ہے, اس پہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں. ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد محمود صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں, اور اسی سیگمنٹ میں ہم یوسف جمیل صاحب کو بھی لیں گے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سری نگر سے, اور ان سے ہم معلوم کریں گے کہ وہاں پہ وائلنٹ پرتشدد مظاہرے ان کے پھوٹنے کی اطلاع مل رہی ہے سری نگر کے اندر, کیونکہ عید کے موقع پہ خاص طور پہ جو قربانی ہے اور جس میں گائے کی قربانی جو ایک عدالت کے حکم کے تحت وہاں پہ بین ہو چکی ہے, اس پہ کچھ ہم اپڈیٹ بھی لیں گے اور اس پہ پھر انالیسز بھی لیتے ہیں. یوسف جمیل آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ یوسف جمیل صاحب نہیں ہیں. ارشاد محمود صاحب آپ پہلے اسی کا انالیسز کیجیے گا. قربانی کورٹ کا آرڈر ہے, بہرحال کورٹ کا آرڈر ہے, لیکن دوسری طرف ایک مذہبی فریضہ ہے, کیا کلیش ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ارشاد محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں
کشمیر میں؟
جی
وہاں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے سینٹر میں, مرکز میں بھارت میں بی جے پی کی حکومت آئی اور پھر کشمیر میں بھی مخلوط حکومت ہوئی, تو ایک طرح سے یہ بہت زیادہ جو ایک مذہبی جو عنصر تھا حکومت کے اندر, اس کا غلبہ جو ہے وہ سیاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. تو اسی کے زیر اثر وہاں کے کورٹ نے پھر یہ کیا کہ اس بات کا پابندی لگا دی کہ وہ گائے کو یا گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. تو قربانی کا معاملہ بھی آ گیا, پھر کشمیر کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا اتفاق سے, یا جو بھی آپ کہیں کشمیر ایک مسلم میجارٹی ریاست ہے, اور وہاں جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے تو پھر گائے کی قربانی اور دوسرے جانوروں کی قربانی تو ذوق و شوق سے دی جاتی ہے. تو یہ بہت ایک جذباتی اور پیچیدہ سا مسئلہ کھڑا ہو گیا, جس میں مسلمانوں کے جذبات, کشمیری مسلمانوں کے جذبات اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو میجارٹی ہندوستان ہے اس کے لوگوں کے بھی جذبات اور احساسات ہیں. تو اس کے لیے کہ جموں کشمیر کی حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی کوئی بہت اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پرو ایکٹیو رول ادا نہیں کیا, بلکہ اس نے اس مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ ہونے دیا اور آہستہ آہستہ پھر یہ جموں کشمیر کے جو خاص طور پہ جو جذباتی عناصر ہیں جس طرح کی چیزوں کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں مذہب کو اپنی سیاست کے لیے دوسری چیزوں کے لیے وہ آگے لے کے اس کو چل رہے ہیں. تو حکومت کو جیسے مرکزی حکومت کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ کشمیر ایک مسلم میجارٹی ایریا ہے, وہاں ایسے قوانین کا اطلاق کرنا یا ایسی پابندیاں لگانا کہ جو مسلمانوں کے جو روایات ہیں یا ان کی جو مذہبی جذبات ہیں اس سے متصادم ہو, وہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہوں گی.
یوسف جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے نمائندے ہیں سری نگر سے, ہمیں اکثر رپورٹس دیتے ہیں. یوسف جمیل صاحب, وہاں پہ کیا صورتحال رہی آج عید کے دن, خاص طور پہ چونکہ گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی ہے عدالت کے حکم کے تحت, تو کیا ایشوز رہے وہاں پہ آج؟
سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ اصل میں یہاں پہ پچھلے تقریباً 150 سال سے قانون نافذ ہے, جو رمیر پینل کوڈ ہے اس کی جو مختلف پروویژنز ہیں ان کے ریلیونٹ پروویژنز ہیں ان کے تحت بووائن اینیمل پہ جس میں گائے بھی شامل ہے اس پہ پابندی عائد ہے تقریباً 150 سال سے. اور جو حال ہی میں جو کورٹ کا وہاں پہ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن داخل کی گئی تھی ایک بی جے پی کے ایک حامی لائر کی طرف سے, اور پھر کورٹ نے جو ڈیسیزن لیا اس آرڈر لیا اس میں پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ اس قانون کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرے اور جو اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف ایکشن لے. تو یہ
تو پھر آج کیا گائے کی قربانی نہیں دی گئی, نہیں ہوئی اس
آرڈر ایشو کیا کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے, تو اس کے رد عمل میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور آج جو صورتحال رہی وہ یہ سری نگر میں ایک جگہ گائے ذبح کی گئی اور نتاب کے شہر میں بھی ایک جگہ گائے ذبح کی گئی, اور سری نگر میں مظاہرے ہوئے, کلیشز ہوئے پروٹیسٹرز کے درمیان اور پولیس کے درمیان, اور انتناگ کے شہر میں بھی جھڑپیں ہوئی مظاہرین اور پولیس کے درمیان, جس کے دوران پولیس نے طاقت استعمال کی. سری نگر میں بھی پولیس نے طاقت استعمال کی, اور سری نگر کی خاص بات یہ رہی کہ یہاں مظاہرین نے عید گاہ کے باہر پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور بعض جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کے جو جھنڈے وغیرہ ہیں وہ لہرایا, اور کچھ تصویریں بھی انہوں نے ہاتھوں میں لے رکھی تھی.
تو یوسف جمیل یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ کچھ ایسے فورم یا آرگنائزیشنز بھی
ان کی تصویریں تھیں,
ٹھیک ہے, کیا ایسے فورم یا آرگنائزیشنز بھی سری نگر کے اندر موجود ہیں جو اس مسئلے پہ میڈیٹ کر سکتی ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں حکومت کے درمیان اور مسلم کمیونٹی کے درمیان؟
نہیں, تاحال تو اس طرح کا کوئی تنظیم یا کوئی این جی او یا کوئی انفرادی طور پر کسی نے کوشش نہیں کی, صرف بیانات سامنے آئے ہیں دونوں جانب سے. اور حال ہی میں سید علی شاہ گیلانی صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گائے کی ذبح پر پابندی آج نہیں کی جا سکتی, مسلمانوں کے جو کی روایات ہیں یا جو مذہبی ان کے جو طور طریقے ہیں ان پہ کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی, اور نہ بیف کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے.
گوتم نولکھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, پیپلز یونین فار ڈیموکریٹک رائٹس ان کے ساتھ وابستہ ہیں. گوتم نولکھا صاحب بہت شکریہ آپ کا. کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے گائے کو ذبح کرنے کے خلاف عدالت کا وہاں پہ حکم ہے, لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمان دوسری طرف جو ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں حلال ہیں اور وہ اس کو کھانا بھی چاہتے ہیں شوق سے, اور پھر قربانی جو کہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, بھارت کے اندر مذہبی آزادیوں کا بھی پرچار ہے, اس تمام ریفرنس میں بتائیے گا کہ صورتحال جو پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اس کا کیسے حل نکالا جا سکتا ہے, اور حکومت خاص طور پہ بھارت کی وہ کیا نقطۂ نظر اس پہ رکھتی ہے؟
دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بیف کا مسئلہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ ایک خاص طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں, تنگ نظریے والے ہیں, اور جنہیں ہم آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی فاسسٹ طبیعت کے لوگ ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ ہندو مسلم مدعا اس روپ میں نہیں ہے, کیونکہ ہندوؤں میں بھی ایک بہت بڑا حصہ बीफ खाता है, तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि ये जानबूझकर ये मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है हिंदुस्तान के जो अपर कास्ट है और जिनकी मतलब एक ब्राह्मणिकल सोच वाले जो हैं, उनका उनका वो जबरदस्ती इस बात को इसलिए उछाल रहे हैं जिससे कि वो अपना एक मेजोरिटेरियनिज्म कायम कर सकें और अपने वैल्यूज दूसरों पर लाद सकें, अपनी सोच दूसरों पर लाद सकें, और ये उसका हिस्सा है। इसीलिए आप बार बार पाएंगे जिस तरह का, अब जहां तक हाईकोर्ट का नजरिया है, ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में जो बीफ बैन लगा वो हिंदू डोगरा रूल के दौरान लगा, और ये मतलब इस बात को 120 साल हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सन 57 के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इस कानून को लागू करने की। अब इनकी कोर्ट के जरिए इस बात को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ है। और ये मैं तीसरी बात उठाकर खत्म करना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो तमाम ये जो हो रहा है, और कश्मीर के अगर नजरिए से देखा जाए, अगर हम इसको देखें तो वहां इसका जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो तो एक तरीके से लोगों को मजबूर कर रहा है ये सोचने में कि भाई हिंदुस्तान में रहकर तो हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इस तमाम तरह की ये मजबूरियां, ये एक तंग परस्त सोच और वो वैल्यूज हम पर लगातार लागू किए जाएंगे। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जो ये सोचते भी हैं वो भी इतने बेवकूफ और नालायक हैं कि उनको इतना नहीं पता है कि कभी कभी वो जो करते हैं उसका असर उल्टा होता है।
यानी उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, जिनकी जानिब आपका इशारा है कि फिर लोगों के लिए वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा कि अगर वो अपनी मजहबी आजादी के साथ जिए।
और वैसे भी हिंदुस्तान में भी इस बात को लेकर एक चाहे मीडिया उस बात को न ले, कॉरपोरेट मीडिया हिंदुस्तान की इस बात को न ले, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं और बाकी लोगों के देखें, मतलब जो आम लोगों से बात करें, तो आपको ये पता लगता है कि ये मुद्दा दूसरा रुख ले रहा है हिंदुस्तान में। इस बात पर लोगों को सख्त नाराजगी भी है, क्योंकि ये केवल काउ स्लॉटर तक नहीं रहा, अब तो कई जगह तो ये नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर, मतलब कि आप मीट ही नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते, आप फिश नहीं खा सकते, मतलब ये जो सोच है
ये तो एग्जैक्टली आपके ख्याल में इसमें रिएक्शन यार दो जगह पे
डेमोक्रेटिक, इसमें कोई डेमोक्रेटिक नजरिया ही नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गौतम नौलखा साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इरशाद महमूद साहब, आपके भी हम मशहूर हैं, मुमताज कॉलमिस्ट, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूसुफ जमील साहब, आपके भी हम शुक्र गुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, उसका 70वां इजलास, और इस इजलास के मौके पर क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। एक ब्रेक के बाद उस पर हम तफसीली नजर डालते हैं। प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी जनरल असम्बली का 70वां इजलास, और इस इजलास में आज पोप फ्रांसिस जो अमेरिका के दौरे पे हैं, आज उनके दौरे को चौथा रोज़ है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने वहां पे जनरल असम्बली से एड्रेस किया है, आलमी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप सुन चुके होंगे हमारे प्रोग्राम्स में कि ये इजलास हर दो हवालों से बहुत अहम है, कि एक तो ये कि सेशन के सामने मसाइल बहुत बड़े हैं, बहुत दुनिया के इशूज़ हैं, खा वो इस्लामिक स्टेट हो, वो दाइश हो, वो टेररिज्म हो, वो एक्सट्रीमिज्म हो, वो गुरबत हो, जो कि इस वक्त इस इजलास का बुनियादी और मरकजी एजेंडा भी है, और वो माहौलियाती मसाइल हों, इतने बड़े मसाइल हैं जिन पे आलमी क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठी है, जिन पे वो बात करना चाह रही है, जिन इश्यूज़ को वज़ीर बहस लाएगी, और वहाँ पे पोप फ्रांसिस जो कि एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हैसियत रखते हैं, और बकौल बाज़ मुबसरीन के अपने कैरेक्टर की वजह से और अपनी कमिटमेंट की वजह से वो मुस्लिम दुनिया में भी اور خاص طور پہ کرسچن ورلڈ میں تو ان کی اہمیت اور ان کی بات کے اندر ایک وزن اور اثر رسوخ ہے ہی ہے. مسلم دنیا میں بھی ان کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور 60% دنیا بہت سارے انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہے جو ان کے کہے ہوئے لفظ پہ اپنی توجہ دیتی ہے, غور سے سنتی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہے گی. شاید یہی وجہ ہے کہ اتنے بہت بڑے فورم پہ ان کو انگیج کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اس سیشن سے, اس فورم سے, جو دنیا کا سب سے بڑا یہ فورم ہے اس وقت یہاں پہ, ایڈریس بھی کیا ہے. انہوں نے کن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ محمد عاطف موجود ہیں, ہمارے ساتھی ہیں اور اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اس کی کوریج کر رہی ہیں. عاطف بہت شکریہ آپ کا, ہمیں کچھ آپ ہمیں دیجیے گا اپڈیٹس. پوپ فرانسس, ان کا ایڈریس, کن ایشوز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, کیسا ریسپانس رہا اوور آل جنرل اسمبلی میں ان کے لیے؟
اسد, بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ تھا, بہت ہی امپورٹنٹ ایڈریس تھا. یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 70th سیشن ہے, ایک بہت بڑا سیشن ہے. اس سے پہلے دنیا بھر کے تمام لیڈرز, یعنی اس سے بڑی تعداد میں دنیا بھر کے لیڈرز کبھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آئے نہیں اور اس پلیٹ فارم پہ بھی نہیں آئے, تو پوپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع تھا دنیا بھر کے لیڈرز تک, پالیسی میکرز تک اپنی آواز پہنچانے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسد, چونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو طے کیے جانے ہیں اس کا بھی آج ہی اس سیشن کا بھی آغاز ہوا ہے, اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ختم ہوئے ہیں, اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے ایک نیا ایجنڈا منتخب کیا گیا ہے 15 سال کے لیے نے منتخب کیا, اور ممبر کنٹریز ان 18 گولز کے اوپر کام کریں گے اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی عوام کے لیے. تو پوپ چونکہ ہی از نون ایز اے پرسنالٹی ایز ویل جو کہ غریبوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, ایک بہت ہی مختلف نظریے کے پوپ ہیں یہ. اس سے پہلے بھی جو پوپ گزرے ہیں کیتھولک عقیدے کے ماننے والوں کے, ان کی بہت عزت ہمیشہ سے ہوئی ہے, لیکن پوپ فرانسس
ان کے لیے ایکسٹراڈنری ریسپشن اور ریسپیکٹ دیکھی گئی ہے. جی ہاں, اور یہاں پہ کیا ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت نیٹ پہ جو ٹویٹ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اگین انوائرمنٹ پہ انہوں نے جو کلچر آف ویسٹ ہے اس کو کنڈیم کیا ہے, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس پہ ان کا فوکس تھا, پائیدار ترقی ہونی چاہیے اور غریبوں کو ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو بہتری کی طرف یا ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے, یہ ان کی تقریر کا ایجنڈا وہ خاص طور پہ محور رہا ہے.
بالکل رہا ہے, اور چونکہ جیسے آپ نے وہ انوائرمنٹ کی بات کی ہے, تو انوائرمنٹ اور گلوبل وارمنگ اور پولوشن اس کو اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج واشنگٹن میں صدر اوباما اور چائنیز صدر کی بھی میٹنگ چل رہی ہے, اور ان کے بھی ایجنڈے پہ جو سب سے اوپر مسئلہ ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے. چونکہ امریکہ اور چائنا دونوں دنیا بھر میں سب سے بڑے ممالک ہیں جو کہ سب سے زیادہ یہ کہہ لیجیے کہ انوائرمنٹ کے خرابی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ سب سے زیادہ چائنا کا ہے, اور پھر امریکہ کا پر کیپٹا کنٹریبیوشن دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت ہی اہم ایشو تھا, اور پوپ نے اس کے متعلق بھی بات کی ہے. اور اوور آل جو ایک میسج تھا پوپ کا یہاں آ کر اقوام متحدہ میں بولنے کا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے بھی جہاں جہاں انہوں نے بولا ہے وہ بہت ہی ایک ہمبل سی پرسنالٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ ایک ذرا جو اس وقت دنیا بھر کے جو چیلنجز ہیں, جس میں ہم نے ابھی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی ہے اور انوائرمنٹ کی بات کی ہے, اس کے علاوہ بہت بڑے چیلنجز, جیسے سیریا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت دنیا بھر میں دنیا کے سامنے. تو پوپ کا جو میسج ہے خاص طور پر ویسٹ کے لیے, جہاں پر ظاہری بات ہے کہ کرسچنز بڑی تعداد میں آباد ہیں, اور یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے ہیڈز اور باقی ایجنڈا ویسے تو کرسچینٹی کو فالو نہیں کرتا, لیکن اوور آل اس خطے کا جو مذہب ہے میجورٹی کا وہ کرسچینٹی ہے, تو ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ ان کی لیڈرشپ کیا ہونی چاہیے اس موقع پر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے.
بہت شکریہ محمد عاطف, آپ نے ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اب ہم انالیسز لیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس اجلاس سے, خاص طور پہ پوپ فرانسس ان کا خطاب, اور اس کی وہاں پہ ہونے والی جو سائڈ لائن ملاقاتیں ہیں یا واشنگٹن میں آج ہونے والی ایک اہم ملاقات, اس پہ ہم انالیسز لیں گے. علی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ممتاز اسٹریٹجسٹ وہ ہمیں جوائن کریں گے. علی عمران واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, اور پروفیسر فیضان حق اسلامک کلچرل ہسٹری کے پروفیسر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. علی عمران صاحب, اگر ہم پوپ پہ بات کریں ان کے اس دورے پہ مختصر, ہمارے پاس اب 12 منٹ ہیں اور 3 ایشوز کو ہم نے ٹچ کرنا ہے, کتنا امپورٹنٹ ان کا یہ دورہ رہا, اتنی ایکسٹراڈنری ان کے لیے ریسیپشن رہی, اور کتنا امپورٹنٹ ان کا میسج تھا, کس طرح سے لیا اور کس طرح سے لے گی، خاص طور پہ ورلڈ لیڈرشپ جیسے اتنے بڑے فورم پہ انہوں نے آج میسج کمیونیکیٹ کیا ہے، غربت کا خاتمہ ہو یا ماحولیات میں بہتری ہو؟
جی اچھا شکریہ. آپ کو معلوم ہے کہ پوپ کو پوپ آف دی پور بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں ان کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اور جو ان کی ایک وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی توجہ ان مسائل کی طرف ہو جائے جو کہ اس وقت دنیا کو فیوچرسٹکلی اور پریزنٹلی بھی جن کا سامنا ہے. تو خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا جو امریکہ کا دورہ ہے اس میں جو تین اہم باتیں انہوں نے اپنے کانگریس کے خطاب میں بھی کیں، ان میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو امیگرینٹس ہیں، یہاں پہ امریکہ میں اس وقت 11 million امیگرینٹس ہیں، ان کو سپورٹ کیا کہ امیگریشن ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سب کی بیک گراؤنڈ ایسی ہے کہ سبھی لوگ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں. نمبر ٹو، انہوں نے مسلم امریکنز کے حوالے سے یا مسلم دنیا کے حوالے سے ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت اور ہسٹری میں بھی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمزم سے مبارہ ہو، اس میں ایلیمنٹس انڈیویجول اور گروپس رہتے ہیں. نمبر تین، انہوں نے بات کی اسپرٹ آف کوآپریشن. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ جو کہ ایک دنیا کا اہم ترین ایک پولیٹیکل پاور سینٹر ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن جو چل رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ہونی چاہیے. اور جو باقی آج اقوام متحدہ میں انہوں نے خطاب کیا، ماحولیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو پولیوشن ہے اور اس کے حوالے سے غربت کے خاتمے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پریزیڈنٹ اوباما کا جو کہ ایک پروگریسو ایجنڈا ہے اس کو بھی کافی.
میں ایگزیکٹلی یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، یہ کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے، کیونکہ ان کی جو پوزیشن یا اسٹیچر ہے وہ غیر جانبداری کا بھی ہے. انہوں نے یقیناً اسی اسپرٹ میں بات کی ہوگی، لیکن ان پریزیڈنٹ باراک اوباما ان کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں یا اینالسٹ ہیں وہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پوپ کا جو ایجنڈا ہے وہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کا اور ڈیموکریٹس کے ایجنڈے سے بہت مماثلت رکھتا ہے، تو اس سے ان کو ایک الیکشن کے اندر سپورٹ بھی مل سکتی ہے. یہ تنقید وزن رکھتی ہے آپ کے خیال میں؟
یہ تنقید وزن رکھتی ہے یا نہیں رکھتی کنزرویٹو وائسز کی طرف سے، وہ تو ابھی میں بالکل کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت موجود ہے کہ انٹر فیتھ ہارمنی کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، غربت کے خاتمے کے حوالے سے، اور دنیا میں بہت سارے مسائل جن کا کہ اس وقت دنیا کو سامنا ہے، اس میں پوپ فرانسس کی وہی پروگریسو پوزیشن ہے، ایک ماڈریٹ، ایک اکوموڈیشن کی پوزیشن ہے، ایک اسپرٹ آف اکوموڈیشن چاہتے ہیں. خاص طور پہ وہ ابھی دیکھیں شام کا جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے ریفیوجیز کا، اس کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، کوآپریشن کی بات کرتے ہیں.
ہمارے ساتھ رہیے گا عمران، ہم باقی دو ایشوز پہ بھی آپ کی ان پٹ لیتے ہیں. پروفیسر فیضان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب مختصراً یہی جو سوال میرا آخری تھا، پوپ کا خطاب، ان کا خاص طور پہ جن ایشوز پہ فوکس ہے، وہ خاص طور پہ اگر تارکین وطن کا معاملہ ہو، وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہو، وہ بات ہو اگر انوائرمنٹ کی ہو، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو پریزیڈنٹ باراک اوباما کا ایک ایجنڈا رہا ہے جس کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے. تو کیا پریزیڈنٹ باراک اوباما کو پولیٹیکلی پوپ کے اس ایڈریس سے یا ان کے اس دورے سے ہیلپ مل سکتی ہے یا ان کی پارٹی کو؟
تمام اہم بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں ان سے یقیناً ہیلپ مل سکتی ہے، لیکن آپ ہمیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نہیں مگر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما تو اپنا ٹینیور ختم کرنے والے ہیں.
صحیح.
اور یہ ریپبلکنز نے جوکنگلی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کس ریپبلکن نے کہا تھا، کہ جو ان کی ویلیوز ہیں کیتھولکس کی وہ کنزرویٹوز کی ہیں مگر یہ کام ہمیشہ لبرلز والے کرتے ہیں.
صحیح.
تو اس لحاظ سے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے وہ ایک ایشو ہے جو کہ ریپبلکنز میں بھی خاصا سرایت کر چکا ہے.
صحیح.
اس کو ایلین نہیں سمجھا جاتا ریپبلکن پارٹی کے ایجنڈے سے، اور پوپ کی شخصیت اور ان کا جو ان کی جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے ان کے خلاف کھل کر بات کرنا بھی مشکل ہے. مگر بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایجنڈا ڈیموکریٹ کا ہے، خاص کر انوائرمنٹ کا اس سے ریلیٹڈ، وہ یقیناً پوپ فرانسس کے ایجنڈے کے اور ان کی گفتگو کے بہت قریب ہے،
تھوڑا سا اس میں انڈورسمنٹ ملتی ہے. ڈاکٹر فاروق اسان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جنرل اسمبلی کا اجلاس 17th اور بڑی امپورٹنٹ سائڈ لائن میٹنگز بھی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک اہم میٹنگ جو ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی ہے. بہت کریٹیکل ایشوز ہوں گے، لیکن خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ٹاپ آف دا ایجنڈا ہوگا. یہ کتنی اہم ملاقات ہے؟
یہ عام ملاقات بالکل ہونی چاہیے, چونکہ دونوں جو معاملات ہیں یوکرین ہو چاہے شام ہو, دونوں نے دنیا کا جو امن ہے اس میں خلل ڈالا ہوا ہے, اور دونوں معاملات ایسے ہیں جو حل ہونے کو نہیں آ رہے. تو ان کی ملاقات سے یہ ہوگا کہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, خاص طور پر یہاں میں کہوں گا شام کے معاملے میں.
صحیح.
شام کے معاملے میں ابھی روس نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے, ان کو آرمز بھی دیے, کچھ اڈے بھی وہاں پہ فوجی قائم کیے, اور شروع سے ان کا لیوریج رہا ہے روس کا شام کے اوپر, ایون کولڈ وار کے زمانے سے رہا ہے, تو نئی دنیا کے تقاضے ہیں, لیکن ان تقاضوں میں بھی ان کا وہ ہے. اگر آئندہ چل کر کوئی ایسے فارمولا آنا ہے شام میں جس سے جو دوسرے فریق ہیں, یہاں سے میری مراد داعش اور القاعدہ سے نہیں ہے بلکہ جینوئن اپوزیشن جو سیریا کی ان سے ہے, تو ان کے ساتھ اگر مل کر کچھ اس قسم کا کمپرومائز ہونا ہے جس میں کچھ الیکشن ہو جائیں, کچھ پارلیمنٹ کا ڈھانچہ دے دیا جائے, یعنی یہ کچھ ایسے اس لگے کہ وہ بھی پالیسی میکنگ میں شامل ہیں دوسرے, تو وہ روس ہی اس کے اوپر
ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہوگا آپ کے خیال میں. جی علی عمران صاحب, رشیا اور رشین پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ باراک اوباما کی ملاقات, خاص طور پہ سیریا کا مسئلہ ہو یا جو رشین ایک طرح سے جو سرج ہے اس ریجن کے اندر اور باقی فارمر سویت اسٹیٹس کے ساتھ جو افیلیٹ اسٹیٹس تھیں, وہاں پہ کوئی بریک تھرو آ سکتا ہے؟
دیکھیں جی, پریزیڈنٹ باراک اوباما اور ان کے ایڈوائزر کا جو پالیسی ہے وہ ہے انگیجمنٹ کی پالیسی. اب دیکھیں, جب سے پوٹن نے کرائمیا کو اینیکس کیا, انہوں نے چھین لیا, اس کے بعد یوکرین کے کرائسس میں جو ان کا کردار ہے, اور اب شام میں بشار الاسد کی جو ملٹری وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے حالیہ بیان کو دیکھیں, تو انہوں نے کہا کہ شام میں جو رشیا کی ملٹری ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور یعنی کہ وہ اس بات کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہ رہے. اور آج میں آپ کی توجہ سابق جو سلامتی کے وزیر تھے امریکہ کے بزنس کی, ان کے ایک لیٹسٹ انٹرویو کی طرف دلانا چاہوں گا, جس میں انہوں نے سی ایس آئی ایس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت دنیا کی کوئی بھی دنیا کا ملک, چاہے وہ امریکہ, چائنا یا رشیا ہو, اگرچہ ان کے جو پاورز ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس بھی ہے مختلف معاملات میں, لیکن اس وقت اگر ان کے الفاظ میں دیکھا جائے تو نو سنگل آئسولیٹڈ اپرچونٹی فار ٹوٹل ٹرائمف.
صحیح.
تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر اس وقت جو یہ تین بڑے ممالک ہیں امریکہ, چائنا اور رشیا, ان کے آپس میں انگیجمنٹ جو ہے
وہ بے حد ضروری ہے سپر پاورز کی. ہمارے پاس تین منٹ ہے, ہم تین سپر پاورز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں تین ہمارے پاس منٹ ہیں, میں 40-40 سیکنڈ اپنے ایکسپرٹس کو دوں گا. ایک اور اہم میٹنگ آج ہونے جا رہی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, چائنی پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں, بڑا وام ان کا استقبال کیا گیا, لیکن یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے مشکل ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی ہے, یعنی خواہ وہ چائنا کے اندر بیجنگ کی اکنامک پریکٹسز ہوں, وہاں پہ جو علاقائی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں چائنا سی کے اندر, امریکہ کو خاص طور پہ اس پہ بہت کنسرنز ہیں, یا خاص طور پہ چائنا کی طرف سے یا چائنا کے اندر بیسڈ کمپنیوں کی طرف سے ہیکنگ کے معاملات ہوں, یہ بڑے کریٹیکل ہیں. پروفیسر فیضان حق صاحب, چائنا امریکہ ان کا کولیبریشن کتنا ضروری ہے دنیا میں اوور آل ایک ہر لحاظ سے بہتری لانے میں؟
جی, چائنا اور امریکہ جو ہیں وہ ہم چائنا کو دوسری بڑی طاقت تصور کر سکتے ہیں, کیونکہ رشیا کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی اگلے کچھ سالوں میں, کیونکہ چائنا جو ہے ان سے بہت زیادہ آگے ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو چائنا اور امریکہ کی کولیبوریشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے مجھے 40 سیکنڈ دیے, اس لیے میں تیزی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
جی.
تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنا والے امریکہ کے اندر ہیکنگ کرتے ہیں, امریکہ والے چائنا کے اندر ہیکنگ کرتے ہیں, ایک سٹیٹس کو جو ہے اس پہ راضی ہوا جائے گا اس ملاقات میں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ملاقات ہے دونوں پریزیڈنٹس کی.
صحیح.
اور دونوں پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اپنی لیگسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے چائنیز کو کہ ان کو امریکہ اور دوسرے ملکوں اور دنیا والوں کے ساتھ چلنا پڑے گا, اس لیے وہ زیادہ کولیبوریٹو موڈ میں ہوں گے اور زیادہ کوآپریٹو موڈ میں ہوں گے اور کمپرومائزز کریں گے.
جی, ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, چائنا امریکہ دونوں صدور کی ملاقات,
جی اس میں بالکل دنیا اس طرح سمپل نہیں رہی جس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں ہم دیکھتے ہیں معاملات میں, گرے ایریاز بہت سے ہیں, بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اختلافات ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ تعاون بہت ضروری ہے دونوں کی اقتصادی معاملات کے لیے. تو اس لیے اور بہت سے ایریا ایسے بھی ہیں جو کہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹینشن کریٹ کی جائے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جو کہ کولڈ وار کے زمانے میں ہوتا تھا, کیونکہ اب دنیا بہت بدل چکی ہے.
عمران, میں آپ کا وقت 40 سیکنڈ سے بھی کم کر کے 20 سیکنڈ پہ لاؤں گا, سم اپ کیجیے گا. علی عمران,
چائنا اور امریکہ کا جو تعلقات ہے اس وقت دنیا کا اہم ترین دو طرفہ تعلقات ہیں, تو اس میں یقیناً بہت سارے چیلنجز موجود ہیں جیسے کہ سائبر اسپیونیج, کاپی رائٹس, ہیومن رائٹس, اور پھر اقتصادی اور تجارتی بھی اختلافات موجود ہیں. لیکن دونوں ممالک ایک دوسرے سے بہم جڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اکانومی اور ٹریڈ ریلیشن جو ہے یہ ان کا آپس میں بہت جڑا ہوا ہے. یہ یوں کہیے کہ گتھم گتھا ہے, انہیں علیحدہ نہیں کیا
نہیں, اور اسی لیے وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہے. بہت شکریہ علی عمران آپ کا, ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, اور پروفیسر فیضان اک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے اسد حسن کو. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا